پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 399، بمقام جامعہ مسجد القدس اہل حدیث سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی، مورخہ 25/2/2005، موضوع یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو، رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679 راولپنڈی، موبائل نمبر 0300-511-9879 راولپنڈی۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ مسلمان ایک قوم ہے اور اس کا اپنا ایک تشخص ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں کا جو تشخص ہے اس کو ہر حالت میں برقرار رہنا چاہیے۔ یہودی جو اہل کتاب ہیں ان کی ہر حالت میں مخالفت کرنی چاہیے، عیسائی جو اہل کتاب ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں سورۃ فاتحہ میں بھی کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم، المغضوب علیہم سے مراد یہاں یہودی ہیں، ولا الضالین، اور ضالین سے مراد یہاں عیسائی ہیں، جن پر اللہ کا غضب ہوا ان کی سرکشی اور طغیانی کی وجہ سے، وہ یہودی ہیں جن کو اللہ کے نبی کے بارے میں خوب خوب علم تھا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے باپ بیٹے کو نہیں بھولتا، یہودی اللہ کے نبی کو ویسے ہی پہچانتے تھے جیسا باپ بیٹے کو پہچانتا۔ ان پر جو رب کا غضب ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ تم جانتے ہو، وانتم تعلمون، ایک ہے جاہل جس کو پتہ نہیں، جس کو پتہ بھی ہو کہ یہ کام ایسے ہے، یہ حکم ایسے ہے، اللہ کا حکم ایسے ہے، اور جان بوجھ کر وہ یہ کام کرے، اللہ اس سے زیادہ ناراض ہوتا ہے اس آدمی کی نسبت جس کو علم ہی نہیں۔ جب علم ہو جائے تو انسان احتیاط برتے کہ میں وہ کام نہ کروں۔ یہودی اور عیسائی یہ دونوں گمراہ ہیں، جہنمی ہیں، لیکن عیسائی جرم کے لحاظ سے کم تر، یہودی جرم کے لحاظ سے زیادہ۔ یہودیوں کا جرم یہ ہے کہ جانتے پہچانتے ہوئے تم اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لے کر آتے ہو، تم پر اللہ کا غضب ہے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے لوٹے، اللہ کا غضب لے کر لوٹے، اللہ کی رحمت ان پر نہ برسی۔ اور عیسائی محبت میں گمراہ ہوئے، اپنے نبی سے اتنی محبت کی، اتنی محبت کی جیسے کوئی اپنی بیوی سے محبت کرتا کرتا کہے تو میری ماں ہی ہے، یعنی مجھے تجھ سے اتنا زیادہ پیار ہے جتنا ماں سے ہوتا ہے۔ عیسائیوں کا بھی یہی حال تھا کہ اپنے نبی سے اتنی محبت کی، اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا، کہہ دیا تو اللہ یا اللہ کا بیٹا ہے، کیا فرق ہے، کوئی فرق نہیں۔ یہ محبت میں گمراہ ہوئے، اور وہ جانتے بوجھتے اللہ کے نبی کی مخالفت کی اور آپ پر ایمان نہیں لائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کتاب تورات اتاری ہے، انجیل اتاری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں، دسویں تاریخ کا، 10 محرم کو یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ روزہ کیسا رکھتے ہو تم؟ کہا ہمارے نبی کو نجات ملی تھی فرعون سے، اس خوشی میں ہم یہ روزہ رکھتے ہیں شکرانے کے طور پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے، ہم بھی روزہ رکھیں گے، اگلے سال اگر میں زندہ رہا میں 9ویں کا روزہ رکھوں گا، 10ویں کا نہیں، 9 اور 10 یہ 2 ملا کر رکھوں گا، اکیلا 10ویں کا نہیں۔ کیوں؟ یہودی رکھتے ہیں 10ویں کو، اس لیے ان کی مخالفت کرنی۔ اب کیا حرج تھا اگر صرف اکیلے 10ویں کا روزہ اللہ کے نبی رکھ لیتے، کیا حرج تھا؟ لیکن آپ نے دیکھا چونکہ یہودی 10ویں کو روزہ رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا میں 10ویں کو روزہ نہیں رکھوں گا اکیلا، صرف 9ویں اور 10ویں دونوں ملا کر روزے رکھوں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خالف الیہود ون نصارا، خالف الیہود ون نصارا، یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُسَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ سَلُّوا فِي نِعَالِهِمْ، انہم لا یصلون فی نعالہم، یہ اپنے جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے، صلوا فی نعالکم، اپنے جوتوں میں نماز پڑھو۔ حالانکہ اللہ کے نبی کبھی جوتے اتار کر نماز پڑھتے اور کبھی جوتوں سمیت نماز پڑھتے تھے۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے جوتے اتار دیے، صحابہ نے بھی نماز کے دوران ہی اللہ کے نبی کو جوتے اتارتے دیکھا، انہوں نے بھی اتار دیے۔ آپ نے سلام پھیر کر پوچھا تم نے جوتے کیوں اتارے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کو تو اتارتے دیکھ لیا تھا اس لیے اتار دیے۔ اطاعت کا جذبہ، پوچھا نہیں کہ کیوں اتارے آپ نے، دیکھ لیا کہ آقا جوتے اتار رہے ہیں، کہا اپنے بھی اتار لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں موجود تھے، ایک شخص آیا، اس نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی، آپ کو غصہ آیا، آپ نے اس کا بازو پکڑا، ہاتھ پکڑا، انگوٹھی نکالی اور پھینک دی۔ اس کو بھی پتا لگ گیا کہ سونا مردوں پر حرام ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے یہ انگوٹھی میری انگلی سے نکال کر پھینک دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے، اب انگوٹھی پڑی ہے سونے کی، اللہ کے نبی تشریف لے جا چکے ہیں، آپ کی پھینکی ہوئی انگوٹھی صحن میں پڑی ہے مسجد کے، دوسرے صحابہ کہہ رہے ہیں اس صحابی سے انگوٹھی اٹھا لے، اپنی بیٹی کو دے دینا، اپنی بیوی کو دے دینا،
ان کے لیے یہ حلال ہے. فرمایا جس انگوٹھی کو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے نکال کر پھینک دیا میں اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا. چاہے وہ میری بیٹی کے لیے حلال ہے، میری بیوی کے لیے، بہن اور ماں کے لیے حلال ہے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے میری انگلی سے نکال کر پھینک دی اب میں نہیں اٹھاتا. پوچھا تم نے جوتے کیوں اتارے؟ کہا اللہ کے نبی آپ کو جو اتارتے دیکھ لیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ریشم کا ایک سوٹ حضرت عمر کو بھیج دیا، اور اس سے پہلے آپ اعلان کر چکے تھے کہ ریشم مردوں پر حرام ہے. ایک طرف یہ اعلان کہ ریشم مردوں پر حرام ہے، اور دوسری طرف ایک سوٹ اللہ کے نبی حضرت عمر کو ریشم کا بھیج رہے ہیں. حضرت عمر کو جب یہ جوڑا ملا آپ نے اس کو اپنے سر پر رکھا اور روتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آ گئے. آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی یہ سوٹ آپ نے میرے لیے بھیجا ہے اور آپ اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ یہ مردوں پر حرام ہے. آپ نے فرمایا عمر یہ میں نے تیرے لیے نہیں بھیجا، اس کو اپنے گھر میں استعمال کروا. یہ اطاعت کا جذبہ ہے کہ جو کام اللہ کے نبی منع کر دیں پھر اس کے قریب تک نہیں جانا. کہا تم نے جوتے کیوں اتارے؟ کہا اللہ کے نبی آپ نے جو اتارے. آپ نے فرمایا میرے پاس تو جبریل آ کر مجھے بتا گیا تھا کہ آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے. اللہ کے نبی عالم الغیب، آسمانوں اور زمین کے نیچے کی خبریں ساری آپ کو پتا ہے، دنیا کے سارے حالات آپ کو پتا ہیں. جو کچھ امت کر رہی ہے اللہ کے نبی کو قبروں میں، اللہ کے نبی کو قبر میں پتا ہے کوئی کیا کر رہا ہے. یہ ہے ہمارا عقیدہ. اور یہ صرف یہ نہیں کہ ہم نے اس کو نبی تک محدود رکھا ہو، یہ بانٹ ہم نے ایرے غیرے نتھو خیرے میں بھی تقسیم کر دی ہے کہ لے تو بھی لے لے، تو بھی لے لے. ایک پیر اپنے مرید کو احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم حق بیان کرنا بند کر دیں. بس ویسے ہی فضائل، یہ تسبیح کے اتنے فضائل ہیں، نماز کے اتنے فضائل ہیں، روزے کا اتنا ثواب ہے، سبحان اللہ کا اتنا ثواب ہے، بس یہ دو چار باتیں کیا کریں. یہ جو عقیدے کی بات کرتے ہیں کہ کہیں کسی پر چوٹ لگ رہی ہے، کسی پر زد پڑ رہی ہے، لوگوں کی یہ تمنا ہے جو جاہل قسم کے لوگ ہیں کہ ہم یہ کام نہ کیا کریں، لوگوں دوسرے علماء کی طرح ہم بھی بس وقت کٹائی، جمعہ آنا ہے، کچھ نہ کچھ کہنا ہے، کہہ دیا کریں. اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ موت ایک دن آنی ہے، دوسرا دن نہیں، دوسرا لمحہ نہیں، دن تو دور کی بات ہے، دوسرا منٹ نہیں آ سکتا. جس لمحے آنی ہے وہ آنی ہے، جو رات قبر میں ہے وہ قبر میں ہے، باہر نہیں گزر سکتی. جب دن بھی مقرر ہے، رزق بھی مقرر ہے، تقدیر ہماری لکھی جا چکی ہے، پھر ہم ڈریں کوئی قتل کر دے گا، کوئی پھانسی پر چڑھا دے گا، کوئی مقدمے میں پھنسا دے گا، کوئی یہ کر دے گا، کوئی وہ کر دے گا. میرے بھائیوں، تکلیفیں آتی ہی رہتی ہیں، کاروبار بگڑتے ہی رہتے ہیں، ناراضگیاں پیدا ہوتی ہی رہتی ہیں. وہ آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہے کہ جس کے گھر میں ناراضگی اللہ کے لیے پیدا ہو، جس کی برادری سے ٹکر اللہ کے لیے ہو، جو اپنے معاشرے سے ناراض اللہ کے لیے ہو، اس کا کیس قیامت کے دن سرکاری ہو جائے گا. اس سے نہیں پوچھا جائے گا آ حساب کتاب دے، تو کیا کرتا رہا. احمد رضا اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک پیر اپنے مرید کو کہہ رہا تھا کہ جب کسی شخص کی دو بیویاں ہوں تو دوسری کے جاگتے ہوئے اسے پہلی کے پاس نہیں جانا چاہیے، اب یہ مریض سر جھکا کر بیٹھا ہے کہ حضرت آپ کو کیسے پتا لگ گیا؟ کہا جب تو اس حجرے میں تھا، اس کمرے میں تھا، کوئی چرپائی خالی بھی تھی؟ کہا ہاں. کہا جو خالی چرپائی تھی اس پر میں لیٹا ہوا تھا. پھر اس واقعے کو ذکر کر کے احمد رضا صاحب نتیجہ کیا نکالتے ہیں کہ پیر کبھی بھی اپنے مرید سے جدا نہیں ہوتا. کوئی پیر کو اپنے مرید کا علم ہوتا ہے، ہر ہر چیز کا، ہر ہر لمحے کا علم ہوتا ہے کیا کر رہا. اور یہاں اللہ کے نبی قبر میں پڑے ہوئے ساری دنیا کے حالات جان رہے ہیں، قوم کیا کر رہی ہے، امت کیا کر رہی ہے، نافرمانی میں گزار رہی ہے یا فرما برداری میں گزار رہی ہے. اور وہاں ایک انچ کا فاصلہ، ایک انچ بھی نہیں، آدھے انچ کا، اس سے بھی کم، اس کے نیچے گندگی لگی ہوئی ہے، جوتے کے تلے میں گندگی لگی ہوئی ہے، اور آسمان سے جبریل اتر رہا ہے، اللہ کے نبی آپ کو پتہ نہیں، جوتیاں اتار دیں. کس سے کہانیاں ہم بھی سنانے شروع کر دیں، حکومت کی ایجنسیاں ہم سے بھی خوش ہو جائیں گی، حکومت ہم سے بھی، ان سے کوئی خطرہ نہیں. تبلیغی جماعت والے کہیں کسی ملک میں شروع شروع میں چلے گئے، آج کل تو بڑے مشہور ہیں، ان کی انویسٹیگیشن جو ہوتی ہے اب تو ہوتی ہی نہیں، پہلے ہوا کرتی تھی. حکومت بڑی پریشان ہوئی کہ یہ لوگ اتنی تعداد میں لوٹا اور ڈنڈا اور بستر، یہ ان کا یعنی ایک سامنے نقشہ دیکھو، یہ کہتے کیا ہے، کرتے کیا ہے. ان کی تحقیق ہوئی، رپورٹ لکھنے والے نے رپورٹ لکھی، کہا یا تو زمین سے نیچے کی بات کریں گے یا آسمان سے اوپر کی، تمہیں کوئی خطرہ نہیں ان سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتیاں اتار کر حکم دیا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے، آنے سے پہلے اپنی جوتیوں کو دیکھ لے، اگر گندگی لگی ہوئی ہے مٹی پر رگڑ کر پاک کرے اس کو، پھر مسجد میں داخل. ساتھ ساتھ فرما دیا یہ یہودی اور عیسائی، یہ یہودی چونکہ جوتیوں میں نماز نہیں پڑھتے، اپنی جوتیوں میں نماز پڑھو، ان کی مخالفت کرو. یہودیوں کی صورتوں کو دیکھا، مونچھیں بڑی ہوئی ہیں، آپ نے فرما دیا یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو، یہ مونچھیں بڑھاتے ہیں، تم پست کرو. یہ داڑھی کٹواتے ہیں، تم داڑھی کو لٹکاؤ، اس کو بڑھاؤ. اب قرآن مجید کی جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی مسلمانوں سے کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. مسلمانوں راعنا نہ کہو، کیا کہو؟ وقول انظرنا. یہ لفظ بولو، انظرنا کے لفظ بولو، راعنا کے لفظ نہ بولے، معنی دونوں کا ایک. فرق کیا ہے؟ جب دونوں کا معنی ایک ہے، فرق کیا ہے؟ یہ یہودی جب راعنا بولتے تو زبان کو ذرا دبا کر، راعنا اے ہمارے چرواہے، جس کا معنی یہ بنتا، راعنا کا مطلب وہی ہے جو انظرنا کا ہے، اللہ کے نبی ہماری بات سنیے. اور جب اس کو ذرا دبائیں گے، اس کا معنی یہ بن جائے گا، اے ہمارے چرواہے. اللہ تعالیٰ کو اتنی بھی مشابہت پسند نہیں آئی مسلمانوں کی یہودیوں کے ساتھ کہ اگر لفظ میں مشابہت ہو جائے کہ جس کا وہ کچھ اور معنی لینا چاہے، اللہ نے فرمایا وہ لفظ بھی نہ بولو. اور دوسری طرف ہم نے بسنت کا نام جشن بہارا رکھ دیا. برف کے تودے گر رہے ہیں، لوگ تودوں کے نیچے مر رہے ہیں، سڑکیں بند ہیں، سردی اپنے زوروں پر ہے، بہار کا نامہ نشان نہیں، لیکن چلنا چونکہ ہندوؤں کی رسم پر تھا اس لیے بسنت منانی ہے، لیکن نام رکھ لو جشن بہارا. اور اس جشن بہارا میں ہمارے ڈوم اور کنجر بھی ناچ رہے ہیں اور حکومت کے کارندے بھی ناچ رہے ہیں، سروں پر شراب کے جام سجائے ہوئے ہیں اور ڈانس کر رہے ہیں، جن کو یہودیوں اور عیسائیوں سے اور ہندوؤں سے اتنی محبت، ان کو ہم کہیں کہ یہ مسلمان ہیں، یہ اسلام نافذ کریں گے، یہ دین کے بڑے خیر خواہ ہیں، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کو اتنا بھی پسند نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب ایک لشکر آئے گا کعبے کو ڈھانے کے لیے، مسلمان دیکھیں گے قافلہ جا رہا ہے، چلو اس قافلے کے ساتھ ہم بھی چلتے ہیں، سفر ہی طے کرنا ہے نا، شام کے کچھ مسلمان اس قافلے کے ساتھ شرکت کرتے ہوئے سفر طے کرنے کی غرض سے ساتھ چل پڑیں گے، اللہ کا عذاب اس قافلے پر اترے گا، مسلمان بھی مارے جائیں گے اور وہ بے دین بھی مارے جائیں گے جو کعبے کو ڈھانے آ رہے ہیں، اللہ کو اتنا بھی پسند نہیں کہ ان یہودیوں کے ساتھ سفر کرو، ورنہ اگر اللہ چاہتا مسلمانوں پر وہ عذاب نازل نہ ہوتا، وہ بچ جاتے، اور یہ جو کعبے کو ڈھانے جا رہے ہیں ان پر اللہ کا عذاب اترتا، اللہ تو ہمیں ہر چیز سے منع کرتا ہے، ان کی مشابہت سے، ان کے رہن سہن کو اپنانے سے، ان کے کلچر کو اپنانے سے منع کر رہا ہے، لیکن ہم ایک مسلمان ہیں، چاہے وہ حکومت ہے چاہے ہم ہیں، گھروں میں جا کر دیکھ لو، نوجوان بیٹی نکلی ہوئی ہے اس کو دیکھ لینا کہ یہ یہودی کی بیٹی ہے، کافر کی بیٹی ہے یا مسلمان کی بیٹی ہے، بیٹے کی کٹنگ، شیشے میں اس کو کھڑا کر کے، آپ داڑھی رکھے ہوئے ہیں، اس کو بھی شیشے میں کھڑا کر کے دیکھ لینا کہ اس کی کٹنگ اور میری، یہ کس کے راستے پر اور میں کس کے راستے پر، اور یہ بھی میرے گھر میں اور میں بھی اسی گھر میں، یہ میرا بیٹا میں اس کا باپ، اس کی میری کوئی لڑائی نہیں، یہ یہودیوں کا دل دادا اور میں اللہ کے نبی کی سنت پر چلنے والا، ہوتا ہے کہ نہیں، کوئی جذباتی بات ہے، سوچ لیں، جذباتی بات ہے یا حقیقت ہے کہ گھروں میں، ہمارے گھروں میں یہی کچھ ہوتا ہے، نمازیوں کے گھروں میں یہی کچھ ہوتا ہے، حاجیوں کے گھروں میں، جو کتاب و سنت کا نام لیتے ہیں ان کے گھروں میں یہی کچھ ہوتا ہے، مشابہت کس کی؟ یہودیوں کی، جس فیشن کو وہ پرانا کر دیں گے ہم اس کو اپنا لیں گے، جس کلچر کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار ہو جائیں گے ہم اس کے پیچھے چل پڑیں گے، ہمارے ہاں بوڑھے لوگوں کی بڑی تعظیم ہے، باپ بوڑھا ہو گیا، ماں بوڑھی ہو گئی، چاہے بیٹا بے دین ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس میں اس کا اخلاق اچھا ہے، وہ اپنے بوڑھے والدین کی تعظیم کرتا ہے، ان کی ٹانگیں دبائے گا، آئے گا تو پہلے ان کو ملے گا، جائے گا تو سلام کر کے جائے گا، اب ان کا جن کے پیچھے ہم چلنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، ان کا کلچر دیکھا ہے؟ ہمارے ایک ساتھی نے شاید کراچی وغیرہ میں ایسا ہی ایک گھر بنا دیا جس میں بوڑھوں کو رکھا جاتا، کہا سال گزر گیا ایک بوڑھا یا بڑھیا اس گھر میں آ کر نہیں رہے، مجبور ہو کر ہم نے دکانیں کرائے پر چڑھا دی، ان کا کلچر کیا ہے؟ جن کے پیچھے چلنا ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں، بوڑھا بڑھیا چلو فلاں گھر حکومت نے ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں، یہی وہی کھانسے وہی مریں، ہمارے گھر میں گندگی پھیلائیں، جراثیم ہمارے گھر میں، یہ وائرس ہمارے گھر میں پھیلائیں، نہ نہ ان کے لیے علیحدہ گھر، چلو چھوڑو ان کو، ایک ہفتے کے بعد وہ بھی، بعض تو عید تہوار پر جائیں گے کہ چلے آج کرسمس ڈے ہے ہم بھی چلتے ہیں اپنے والدین کو مل آتے ہیں، وہی بوڑھے والدین جن کو ان گھروں میں رکھا ہے جو حکومت نے بنا کر دیے ہیں کہ یہ تمہارے سروں پر بوجھ ہے، ان کو ہمارے حوالے کرو، ہم ان کی پرورش کرتے ہیں، دیکھ بھال ہمارے ذمے، سال کے بعد اپنے والدین کو ملنے جاتے ہیں، اور کوئی زیادہ محبت کرنے والا ہوگا وہ اتوار کو چھٹی ہوگی چلو والدین کو سلوٹ کرائیں۔ ان کے کلچر کو اپنانا ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بھی وہی ہو۔ بیٹا اٹھے بیٹھے پاپا ڈیڈی ماما کرتا پھرے، دین کی بات کوئی نہ اس کو آئے۔ اب آپ سارے کیا بغیر اولاد کے ہیں؟ آپ کے گھروں میں کسی کے گھر میں اولاد نہیں؟ اگر ہے اور ضرور ہے تو بتلائیے آپ کے بیٹے کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے؟ آپ کی بیٹی کو قرآن کا ترجمہ یا حدیث نبی کا مفہوم آتا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اس طرز پر بھی کبھی زندگی بسر کرنے کے لیے کوئی کہے گا کہ قرآن، اپنے بچے کو قرآن کا ترجمہ پڑھاؤ، اس کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن ہم نے اپنے بیٹے کو شروع میں ہی پڑھا دیا تھا جب وہ 5 سال کا تھا، وہ رٹا ہوا ہے اس نے قرآن، طوطے کی طرح رٹ کر سنا دیتا ہے، حفظ بھی کر لیا۔ آپ کا بیٹا میڈیکل میں، نان میڈیکل میں، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ماسٹر ڈگری حاصل کرے، کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرے، آپ خوش ہوتے ہیں؟ اس کے لیے ٹیوٹر کا انتظام، اس کے لیے سارے انتظام۔ آپ کا بیٹا مولوی بھی بنے؟ کبھی آپ نے دیکھا کسی شہر میں تاجروں نے باہر سے تاجر منگا کر دکانوں پر بٹھائے ہوں؟ کسی شہر کے تاجروں نے کسی اور شہر کے تاجروں کو بلا کر کہا ہو ہمارے شہر میں تاجروں کی قلت ہے، اور ہمارا کاروبار سنبھالو؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ مولوی امپورٹ کرتے ہیں ہم، باہر سے منگواؤ، ہمارے ہاں کوئی نہیں۔ جی کسی مدرسے سے رابطہ کر لو، ہمارے ہاں نماز پڑھانے والا کوئی نہیں، تراویح کی نماز پڑھانے والا کوئی نہیں، خطبہ دینے والا کوئی نہیں۔ کوئی پشاور سے آ رہا ہے، کوئی لاہور سے آ رہا ہے، کوئی کراچی سے آ رہا۔ آپ کہاں سے آئے؟ جی میں بائی ایئر آیا ہوں کراچی سے خطبہ دینے کے لیے۔ کیوں، تم مر گئے؟ اور تمہارے گھروں میں اولاد پیدا نہیں ہوتی؟ اپنے بیٹے کو تو انگلینڈ پہنچائے کہ چل امریکہ، چل انگلینڈ، چاہے وہاں جا کر کتوں کو غسل دینا پڑے یا ان کے پیٹرول پمپ پر بیٹھ کر ان کے گاڑیوں میں پیٹرول بھرنا پڑے، لیکن ڈالر اور پاؤنڈ آنے چاہیے۔ دین کی طرف تجھے کوئی خیال نہیں کہ دین کے لیے بھی تو نے ان کو تیار کرنا ہے؟ تو مسلمان ہے؟ تیرا کلچر اسلامی ہے؟ تیری تہذیب اسلامی ہے؟ اور جب نوجوان بیٹا نوجوان ہو کر تجھے بوڑھے اور بڑھیا کو ڈوری میں پھینکتا ہے تب تجھ کو تکلیف ہوتی ہے؟ مولوی صاحب میرے بیٹوں کو سمجھاؤ، میری عزت نہیں کرتا۔ جب تو اس کی تربیت ہی، اس کی ابتدا ہی، اس کی بسم اللہ ہی تو غلط کر رہا ہے۔ جب اس کو پہلی سیڑھی پر تب چڑھاتا ہے، وہ پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھتا ہے تو اس کی پہلی سیڑھی ہی اجنبیوں کی اس کو دیتا ہے، پھر تیری وہ عزت کرے گا؟ جب تو بوڑھا ہو جائے گا، کھانسے گا، اس کی چپس خراب کرے گا، وہ تجھ کو ڈیوڑی میں نہ پھینکے گا؟ یہ سارا قصور تیرا ہے کہ تو نے اپنے بیٹے کی اولاد کی تربیت کیسے کی۔ اور یاد رکھو، آپ مر جائیں گے، یہ ایک نظام ہے۔ بیٹا پیدا ہوتا ہے کمزور، ماں کا محتاج، باپ کا محتاج۔ جوں جوں بیٹا بڑا ہوتا جاتا ہے، ادھر سے باپ بوڑھا ہوتا جاتا، یہ اوپر جا رہا ہے، وہ نیچے آ رہا۔ وہ جوان ہو گیا اور یہ قبر میں جا پہنچا۔ اب آپ نے اس کی تربیت کیسے کی؟ جیسے ہم کرتے ہی ہیں، یہ باہر عیاشی کر رہا ہے اور قبر میں آپ کو جوتے پڑ رہے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ اس کی وجہ سے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ قبر میں بھی حشر میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا یہ تیری اولاد تھی، کیا کر کے آیا ہے، کیا گل کھلائے ہیں تو نے، اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی ہے تو نے، ان کو کیا سکھایا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ میرے بھائیو، اسلام اسی دن سے گرنا شروع ہو گیا جب مسلمان نے اسلام کے ساتھ اپنے تعلق کو توڑ کر واجبی سا تعلق جوڑ لیا کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہیں گے، اندر چاہے کفر ہی بھرا ہوا کیوں نہ۔ کیا ضرورت ہے دین پڑھنے اور پڑھانے کی؟ باہر سے مولوی منگائیں گے، جمعے پڑھائیں گے، نماز پڑھائیں گے، اپنے ضرور پیدا کر لیں، کیا ضرورت ہے اپنے بیٹے کو اونچا افسر، اونچی اڑان. اور جب تک اسلام کے ساتھ یہ تعلق نہیں تھا، اسلام میرا، میں اسلام کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے، ابو بکر تجھے کیا مصیبت پڑی ہے، دیکھ حالات. اس وقت اس بات کی ہے کہ ان کو نہ چھیڑ، ان کو چھیڑے گا بڑی بڑی مصیبتیں آگے پڑی ہیں. انہوں نے صرف زکات کا انکار کیا، یہاں تو مرتد لوگ بیٹھے ہیں دین کا انکار کر رہے ہیں، تو بڑوں کو دیکھ، یہودیوں کو دیکھ، ان کو کچھ نہ کہہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب کیا تھا، عمر کوئی لڑے یا نہ لڑے، کوئی نکلے یا نہ نکلے، میں اکیلا ان سے لڑنے کے لیے نکل رہا ہوں، تم میرے پیچھے آتے ہو آؤ، نہیں آتے نہ آؤ. آپ نے فرمایا، عمر انا حیون ودین و ینقصو، میری زندگی میں دین ٹوٹ جائے یہ ناممکن ہے، میں کسی ایک مسئلے کو بھی تبدیل ہونے نہیں دوں گا، مر جاؤں گا تب کرتے رہنا. جب تک مسلمانوں کا تعلق یہ تھا کہ دین میرا، میں دین کا، اللہ میرا، میں اللہ کا، اس وقت تک دین چڑھتا تھا، ترقی کرتا تھا، دن دگنی رات چگنی، آج ایک کل دو پرسوں چار، اگلے دن اور پورا قبیلہ پورا شہر مسلمان. سردار گیا اسلام قبول کر کے گیا، اپنی بستی کا سردار ہے، قبیلے کا سردار ہے، لوگ استقبال کے لیے آئے، کہنے لگا تمہارا میرا تعلق ٹوٹ گیا. اور ہر دل عزیز سردار تھا، ہماری طرح کا سردار نہ تھا، ہماری طرح کا صدر یا وزیر اعظم نہیں تھا کہ سامنے چاپلوسی بادرے گالیاں. کہا خیر ہے؟ کہا ہاں. عمرہ کرنے کے لیے تو گیا تھا، ٹھیک ٹھاک گیا تھا، آتے ہی لا تعلقی. کہا ہاں، میرا تمہارا تعلق کوئی نہیں. کہا کیسے جڑے گا؟ کہا ایک صورت ہے. کہا کیا وہ صورت ہے؟ کہا تم بھی زبان سے کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ، جیسے میں اقرار کر کے آیا. پورا قبیلہ جانتا تھا کہ ہمارا سردار بڑا ہی اچھا، بڑا دانا بینا، ہمیں تکلیف نہ پہنچانے والا، زیادتی نہ کرنے والا، کردار کا اعلیٰ ہے. کہا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس میں کچھ ایسی بات ضرور ہوگی جو فائدے مند ہوگی، تحقیق کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی. سردار نے اعلان کر دیا، تعلق تب جڑے گا جب تم سب کلمہ پڑھو، سارا قبیلہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو. اور جب ہم یہ کہیں ہمیں کیا ضرورت، وہ اپنی قبر میں جائے گا، میں اپنی قبر میں جاؤں گا، وہ جو کچھ کرتا رہے جواب خود دے گا، پھر اسلام کمزور ہوگا. میرے بھائیوں سوچ لو، زندگی گدھے کی بھی گزرتی ہے، جس پر کمہار وزن لاد کر اس کو ڈنڈے سے پیٹتا ہے، اس کی زندگی بھی گزر جائے گی، وہ بھی مر جائے گا، اور مر آپ بھی جائیں گے. اگر صرف زندگی گزارنا مقصود ہے، زندگی گدھے کی بھی گزر جائے گی، اور اگر اس زندگی کا کوئی مقصد ہے، وہ مقصد ہمارے ہاتھ سے چھوٹ رہا. کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی مسلمان ہو یا نہ ہو، کم از کم میں اپنے گھرانے کو تو مسلمان کر لوں. قیامت کے دن کم از کم اس کے بارے میں تو ضرور مجھ سے سوال ہوگا کہ بتا تو کیا تھا، تیرا گھرانہ کیا تھا. اور اگر ہم نے یہ بھی ذہن سے نکال دیا، پھر اسلام کا اللہ ہی حافظ، اسلام پھر پلٹ نہیں سکتا. سوچو، سوچنے کے بعد فیصلہ کرو، تاکہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ایک پمفلٹ ہے روشن خیالی یا زبوں حالی، یہ نماز کے بعد تقسیم کیا جائے گا، آپ خود بھی پڑھیں اور آگے بھی پہنچائیں، خود پڑھنے کے بعد اس کو پھینک نہ دیں، اس کو آگے بھی پہنچائیں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. ایک بچہ جو جس کی عمر 3 سال ہے قومے میں ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ایک ساتھی ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے ہمزلف لاہور میں انتقال کر گئے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کے لیے کہا گیا ہے. یہ جو رکے لکھنے والے ہیں، رکا لکھنے سے پہلے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب وہ دعا کا کہیں کم از کم تحقیق ضرور کر لیا کریں کہ جس کے لیے دعا کروا رہے ہیں کہیں وہ اللہ کا دشمن تو نہیں، کہیں وہ مکے میں بیٹھ کر یہ پیغام بھیجنے والوں میں سے تو نہیں کہ جاؤ داتا کے دربار پر دیگے چڑھانا اور میرے لیے دعا کر دینا، میں یہاں ذرا بیمار ہوں، بخار چڑھا ہوا. اگر آپ نے ایسے آدمی کے بارے میں دعا کروائی، آپ پکے مجرم ہوں گے، اسی کی صف میں کھڑے ہوں گے، وہ اللہ کا دشمن اور آپ اس دشمن کے لیے دعا کرواتے ہیں. اس لیے جو آدمی یہ لکھے یہ اس کی ذمہ داری ہے، خوب تحقیق کر لے. آدمی کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے اور آدمی نمازی ہونا چاہیے. گناہگار کے لیے دعا کی جا سکتی ہے لیکن بد عقیدہ اور بے نماز کے لیے کوئی دعا نہیں، اس کے لیے کوئی دفن نہیں، کوئی کفن نہیں، کھینچ کر گڑے میں پھینک کر مٹی ڈال دو. اس لیے اگر وہ صاحب عقیدہ ہے، نمازی ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. میرا بیٹا اور خالہ سخت بیمار ہیں، ان کے لیے، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے علاقے کے مولوی کہتے ہیں کہ مولویوں کی بات سنو، خود پڑھ کر صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کر سکتے کیونکہ بعض احکامات یا سنتیں بعد میں منسوخ ہو گئیں اور آپ کو اس کا سمجھ نہیں، کیا یہ ٹھیک کہتے ہیں؟ پھر قرآن پڑھنا بھی بند کر دو، کیونکہ قرآن مجید میں بھی بعض آیتیں منسوخ ہیں. ما ننسخ من آیت او ننسها، اللہ کہتا ہے ہم آیتیں منسوخ کرتے ہی رہتے ہیں. قرآن پڑھنا بھی بند کر دو، حدیث پڑھنا بھی بند کر دو. یہ مولویوں کے چکر ہیں، مولوی چاہتے ہیں عوام جاہل رہے اور ہمارا کام چلتا رہے. جب ہم ان کو بدعات پر چلائیں گے، جب ان کے پاس علم نہ ہوگا، یہ ہم سے خاک پوچھیں گے کہ کہاں دلیل. بھئی دلیل پوچھنے کی کیا ضرورت، مولوی جو کر رہا ہے، مولوی نہ ہوا اسلام ہوا پورے کا پورا. اس لیے مولوی کا یہ کہنا بالکل ہی غلط ہے کہ آپ قرآن حدیث نہ پڑھیں. قرآن حدیث پڑھیں، جہاں کوئی بات سمجھ نہیں آتی وہاں جا کر پوچھ لیں، لیکن قرآن حدیث پڑھنے سے روک دینا کہ آپ کو کیا پتا کون سا ناسخ کون سا منسوخ ہے، یہ جہالت ہے ان لوگوں. دائیں طرف جوتے رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا ہے، نمازی دائیں طرف جوتے نہ رکھے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے. میں نے اپنی بیٹی کا نام حفصہ رکھا ہے، کیا حفصہ شاہد ٹھیک رہے گا؟ دعا کریں اللہ میری بیٹی کو نیک بنائے، اللہ اس کو نیک بنائے. حفصہ شاہد رکھنا صحیح ہے، کوئی حرج نہیں. انٹرنیٹ اور فون پر نکاح کرنے کی کیا دلیل ہے؟ نیز انٹرنیٹ پر آپ کا کیا ایڈریس ہے؟ انٹرنیٹ اور فون پر نکاح کرنا، جب علم ہو جائے، گواہوں کی موجودگی ہو، وہاں بھی لوگ بیٹھے ہوں جن کی آواز کو آپ پہچانتے ہوں، تو ایسی صورت میں نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہر چیز اسلام میں مباح ہے جب تک کہ اللہ یا نبی اس کو حرام نہ کر دے. کوئی شرعی دلیل ایسی نہ آئے کہ وہ اس کو حرام کر رہا ہو، ہر کام حلال ہے. اس لیے پوچھنا اس کی دلیل کیا ہے، یہ وہی نکاح ہے کہ ایک کسی کو وکیل بناتا ہے. نبی کے زمانے میں بھی، سلف صالحین کے زمانے میں بھی وکیل بنائے جاتے تھے اور نکاح کیے جاتے تھے، یہ وہی ایک صورت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ایڈریس جو ہے انٹرنیٹ پر، وہ جو ساتھی ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ اس کا اصلی اہل سنت روم ہے، پال ٹاک پر جمعے کے دن سوال و جواب کی اس پہ نشست ہوتی ہے اور باقی دنوں میں پروگرام اس پر ہوتے ہیں. جو شخص امام کے پیچھے الحمد نہیں پڑھتا، کیا ان کی نماز ہوگی؟ اور اگر جو مولوی نماز جنازہ میں الحمد شریف نہیں پڑھتا، تو کیا مرنے والے کی نماز ہو جاتی ہے؟ جو نماز میں سورت فاتحہ نہیں پڑھتا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی نماز نہیں ہوتی.
اب آپ کا مولوی ڈھنڈورا پیٹتا رہے کہے نہیں ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے. کسی نے پوچھا جی مولوی صاحب بغیر وضو کے نماز ہو جاتی ہے؟ کہا توبہ توبہ, بغیر وضو کے بھی نماز ہوتی ہے؟ کہا میں نے تو پڑھ لی, میری تو ہو گئی. بھئی نماز تجھے کہے گی اٹھ کے کہ تیری نہیں ہوئی؟ یہ اللہ کے نبی بتلائیں گے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں. وہی اللہ کے نبی بتلاتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اب دل چاہے تو اللہ کے نبی کی بات مان لے اور دل چاہے تو اپنے مولوی کی بات مان لے. جو مولوی جنازے میں بھی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا کہتے ہمیں ہیں مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود, اور عمل خود کرتے ہیں. ہم جنازے میں ثنا بھی پڑھتے ہیں, فاتحہ بھی پڑھتے ہیں, درود بھی پڑھتے ہیں, دعائیں بھی مانگتے ہیں, اور یہ لوگ جنازے میں جھٹکا کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی لوگ آ رہے ہیں, ابھی انہوں نے قبرستان میں قدم رکھا ہے, 10 فٹ کے فاصلے پر جنازہ پڑھا رہا ہے مولوی, ابھی یہ صف میں شامل ہوا نہیں کہ جنازہ ختم ہوا نہیں. منٹ لگاتے ہیں جیسے جھٹکا کرتے ہیں سکھ. وہ گردن پر ماری تلوار چھری وہ پڑی ہے گردن, مردے کے گردن پر ماری تلوار اور چھری, نہ فاتحہ نہ درود, مر گیا مردود. اس لیے فاتحہ پڑھنا بخاری کی روایت ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں سورۃ فاتحہ جنازے میں پڑھی اور فرمایا میں نے اس لیے پڑھی تاکہ تمہیں پتہ لگ جائے یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. کوئی نماز چاہے وہ جنازہ ہو یا نفل تراوی ہو یا وہ فرض ہو, سورۃ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی. اکثر لوگ کہتے ہیں بزرگان دین یہ بری امام یہ داتا یہ بخاری غازی شاہ یہ دولے شاہ وغیرہ نے لوگوں کو مسلمان کیا اسلام پھیلایا. کیا واقعی انہوں نے ایسا ہی کیا؟ ان بزرگوں کا اپنا عقیدہ کیسا تھا؟ بس یہ ویسے ہی تھے جیسا کہ ان کے مرید ہیں. جتنے بھی صوفی گزرے ہیں اللہ کی پناہ ان کے عقیدوں سے, کسی کا عقیدہ بھی درست نہ تھا. کوئی وحدت الوجود کو مان رہا ہے, کوئی قوالیاں کر رہا ہے, کوئی ہندوؤں کی طرح کچھ اور رسمیں منا رہا ہے. ان سب کا عقیدہ وہ اسلام, خالص اسلام, توحید و سنت والا, قریب تک نہیں پھٹکے یہ لوگ. کہا ٹھیک ہے تم بتوں کو پوجتے ہو, تم قبروں کو پوجو, تم جا کر بتوں کے سامنے کچھ کہتے ہو, ہم قوالی میں کچھ کہہ دیتے ہیں, تم پھول کر لیتے ہو, مردوں کی ہڈیاں چبھتے ہو اور ہم پھول کر لیتے ہیں, فرق کوئی نہیں پڑتا, اسلام اور ہندو مت بالکل برابر برابر ہیں. یہ ویسے ہی لوگوں نے, مولویوں نے تفریق پیدا کی ہوئی ہے. ان لوگوں کا اسلام اسی قسم کا اسلام تھا. میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے ایک مسجد میں گیا, وہاں پر امام صاحب چھٹی پر تھے, ایک حنفی صاحب نے نماز پڑھائی. کیا میری ہو گئی یا میں بھی قضا نماز ادا کروں؟ جس آدمی نے کسی ایسے بد عقیدہ آدمی کے پیچھے نماز پڑھی جو اللہ کا دشمن, قبر پرست, غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینے والا, بدعات کرنے والا, اس کی نماز اپنی بھی نہیں ہوتی, مقتدی کی بھی نہیں ہوتی. اس کا اپنا انجن فیل, ڈبے کہاں سے کھینچ کر لے جائے گا وہ, جس کو آپ نے آگے لگایا انجن کے طور پر کہ تو اللہ سے مانگ, ہم تیرے پیچھے تیری اتباع کریں گے, تو رکوع میں جا, سجدے میں جا, ہم تیرے پیچھے. اللہ کہتا ہے تو میرا دشمن, تو انجن فیل, ڈبے کہاں سے آگے چلیں گے. لہذا اس آدمی کو اپنی نماز قضا کرنی چاہیے, اس کی اپنی نماز نہیں. کیا نوکری کے لیے سفارش لینا جائز ہے؟ ہاں, اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا حق ہے, میرا میرٹ جو ہے, میرا جو نمبر ہے میرٹ میں قابلیت کے لحاظ سے سب سے اونچا ہونا چاہیے, اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا حق بنتا ہے, میرے پاس ڈگریاں اعلیٰ ہیں, کوئی اگر ایم اے ہے میرے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے, اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا حق بنتا ہے, سفارش کرانے میں کوئی حرج نہیں. میں نے افسران بالا کے کہنے پر داڑھی مونڈ لی, اب کیا جائے, کیا کفارہ دوں؟ کفارہ یہی ہے, توبہ کریں اور آئندہ داڑھی کو نہ مونڈے بلکہ داڑھی رکھیں تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو. ایک آدمی نے یہ حدیث لکھی ہے, اس میں بعض نشانیاں بیان کی ہیں کہ اللہ کے نبی نے بتلایا کہ وہ لوگ آئیں گے, ان کے سر مونڈے ہوں گے, عمل بڑے اچھے ہوں گے, اندر سے بھیڑیوں کی طرح ہوں گے, آخری آدمی ان کا دجال ہوگا, گردن موٹی ہوگی, داڑھی گھنی ہوگی, یہ بدترین لوگ ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بالکل صحیح ہے, اور یہ خارجیوں کے بارے میں. یہ خارجی صحابہ کو قتل کیا کرتے تھے اور مشرکوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، کہتے تھے ان کو دین کی بات بتاؤ پھر ان کو ان کے ٹھکانے پر پہنچاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا، لیکن جہاں کہیں مسلمان نظر آتا تھا گردن اڑا دیتے تھے، پوچھتے تھے کہ حضرت علی اور معاویہ کے بارے میں کیا خیال ہے، اگر کہے کہ وہ مسلمان ہے کہا توبہ توبہ تو بھی کافر وہ بھی کافر تھے۔ یہ خارجی لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے پیشن گوئیاں کی تھی، یہ رات کو قیام کیا کرتے تھے، دن میں روزہ رکھا کرتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف جہاد کیا کرتے تھے۔ حضرت علی سے ان کے لشکر سے ان کی لڑائی ہوئی اور دوسرے صحابہ سے ان کی لڑائی ہوئی اور ان کے آخری آدمی کو وہاں ختم کیا گیا جس کی نشانی حدیث میں آئی ہے۔ تو یہ خارجیوں کے بارے میں ہے، اہل حدیثوں کے بارے میں بعض مولوی دھوکہ دے کر کہتے ہیں کہ یہ بھی وہی لوگ ہیں، تو یہ ان کی بیوقوفی کی دلیل ہے، احادیث میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔